وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ جمعرات کو قومی اسمبلی میں فاٹا ترمیمی بل پاس کیے جانے کی خبر سے شروع کریں گے, جس سے توقع کی جاتی ہے کہ اب یہ جلد قانونی شکل اختیار کر لے گا. آگے چل کر ہم سیالکوٹ میں 100 سالہ عبادت گاہ کو مسمار کرنے کی بات کریں گے جو احمدیہ جماعت استعمال کیا کرتی تھی. ہمارا آخری موضوع ہوگا وائٹ ہاؤس کی طرف سے شمالی کوریا کے ساتھ ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ. اور یہ ہمارا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ ہے پاکستان میں فاٹا مرجر بل, جو کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس وقت قومی اسمبلی نے پاس کر دیا ہے. اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر, جبکہ خویندہ کور ایک غیر سرکاری ادارہ کے ہیومن اینڈ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے چیئرمین خالد عثمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے سب سے پہلے اسلام آباد سے یہ رپورٹ سنتے ہیں فاٹا مرجر بل کے بارے میں.
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق 31ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے منظور کر لی ہے. جمعرات کو جب اجلاس شروع ہوا تو بل پیش کرنے کے لیے حکومت کو اپنے ہی اراکین کی عدم موجودگی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. بل کی منظوری کے لیے آئینی طور پر 228 ارکان جبکہ کابینہ میں شامل نصف وزراء کی حاضری لازمی ہوتی ہے, لیکن ابتدا میں بیشتر حکومتی اراکین ایوان میں حاضر نہیں تھے. مسلم لیگ نون کی 2 اتحادی جماعتیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کی مخالفت کرتی رہی ہیں, اور ان دونوں جماعتوں کے قائدین مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی جمعرات کو ایوان میں موجود نہیں تھے. اصلاحاتی بل کے تحت فاٹا سے قومی اسمبلی کی 12 نشستیں آئندہ 5 سال تک برقرار رہیں گی, جبکہ فاٹا سے منتخب موجودہ سینیٹرز بھی اپنی آئینی مدت پوری کریں گے. آئینی ترمیم کے تحت فاٹا میں صوبائی قوانین کا فوری اطلاق ہوگا اور منتخب حکومت قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے فیصلے کرے گی. بل میں سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ کار فاٹا تک بڑھا دیا گیا ہے, جبکہ قبائلی علاقوں میں نافذ ایف سی آر قانون ختم ہو جائے گا. قومی اسمبلی سے ترمیمی بل کی منظوری کے بعد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ اصلاحات کے عملی نفاذ کی جانب پہلا قدم ہے.
میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک پروسیس کی ابتدا ہے, یہ انتہا نہیں ہے جو ہم نے آج بل پاس کیا, یہ ابتدا ہے. ہم نے فاٹا کے عوام کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہے, ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے. اس ہاؤس کی کمٹمنٹ چاہیے تاکہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے فاٹا کے عوام کو وہی سہولیات دینی ہے, وہی اسکول دینے ہیں, وہی کالج دینے ہیں, وہی یونیورسٹیاں دینی ہیں, وہی اسپتال دینے ہیں, وہی سڑکیں دینی ہیں, وہی نظام دینا ہے جو پاکستان کے دیگر لوگوں کو میسر ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے.
آئینی ترمیم ایسے وقت منظور کی گئی جب موجودہ حکومت اور قومی اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں صرف کچھ دن ہی باقی رہ گئے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر سے ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیئر سید, سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اب جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو رہی ہے, ان کی مدت پوری ہو رہی ہے, فقط کوئی 3 دن رہ گئے ہیں, تو ابھی جا کر سرکار نے کیوں کر یہ بل پاس کیا, اور اب اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے اتنے کم عرصے میں یہ سینٹ میں تو نہیں جائے گا, اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک فاٹا اصلاحات کا تعلق ہے تو فاٹا اصلاحات کی ضرورت بھی ہے, اور مجھے اس کے لیے قانون بھی بنانا چاہیے, اصلاحات بھی بنانے چاہیے تھے, لیکن جس طریقے سے اصلاحات بنے وہ ایک فالٹی پروسیس تھا جس میں فاٹا کے لوگ موجود نہیں تھے. دوسری بات یہ تھی کہ جو رپورٹ بنائی گئی وہ مفروضے پر بنائی گئی, اس میں خود کہا ہے کہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں وہ بہتر ہے ہمارے خیال میں, جبکہ یہ ایک فاٹا کے مستقبل کا فیصلہ تھا, تو یہ چھوڑنا چاہیے تھا فاٹا کے عوام پر کہ وہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے صوبے میں ملنا ہے یا ہم نے الگ صوبہ بنانا ہے. تو اس لحاظ سے فاٹا کے لوگ آن بورڈ ہوتے, وہ اسٹیک ہولڈر بنتے, کیونکہ ریفارم زون کے لیے آ رہے ہیں اور ریفارم زون پر لاگو ہونے ہیں اور ریفارم زون زمین پر آنے ہیں جہاں پر فاٹا کے لوگ رہتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ فاٹا کے لوگ بے گھر بھی ہیں, بہت زیادہ انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہوا ہے اور بہت بڑے حالات میں ہیں. تو ایسے حالات میں ریفارمز لینا اور پہلے ریہیبلیٹیشن کرنا ہوتا ہے, پہلے پیس لانا ہوتا ہے, پہلے آپ نے ری کنسٹرکشن کرنی پڑتی ہے اور پھر جو لوگ آباد ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان سے. اور ریفارمز بل میں یہ کہا گیا پہلے جو ریفارمز رپورٹ آئی اور کہ یہ بتدریج ہوں گے, اس میں آرٹیکل 247 کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ 5 سال تک رہے گا اور 10 سال جو وفاقی حکومت ہے وہ اس کے ذریعے اس کا انتظام چلائے گا اور ایف سی آر بھی قائم رہے گا تاکہ خلا پیدا نہ ہو. اب ایک دم ایکسپیڈینسی آ گئی, پولیٹیکل ایکسپیڈینسی, پتہ نہیں کیا طاقت کا یا خوف کا ٹیکہ ان کو لگایا گیا اور جس کی وجہ سے سارے ارکان بھی موجود نہیں تھے, ان کو بلا بلا کر ٹیلی فون پر لایا گیا, دھمکیاں دے کر ان کو اکٹھا کیا گیا. تو ظاہر ہے ایسے حالات میں اگر ابھی ایک ریفارمز آپ پر امپوز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس ریفارمز کے پیچھے فاٹا کے عوام نہیں ہے, اس کے پیچھے صرف پولیٹیکل پارٹیز ہے. عمران خان اور 248 دن خیر حاضر رہنے کے بعد 8 دن حاضری دی, اس میں سے آج کا 1 دن تھا جو اس نے حاضری دی. تو آپ خود سوچ لیں کہ ان لوگوں کا سوچ کیا تھا اس بارے میں کہ فاٹا کے لیے وہ کیا کرنا تھا. دوسری بات یہ صرف کاغذی ریفارم ہے, اس میں بالکل انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ وہاں پر انفراسٹرکچر کیا بنانا ہے, بڑے منصوبے یعنی میجر پروجیکٹ اور مائنر پروجیکٹ کیا ہے, وہاں کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے کس طریقے سے بحال کرنا ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, پانی, ویلتھ, ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, لوکل امپاورمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے. اور پھر یہ جو اختیار ختم کیا تو کون سی لائے, یہ تو وہی سوات کا مثال ہے کہ اسٹیٹ ختم کر لیا, وہاں پر کوئی قانون نہیں تھا اور پھر وہ نفاذ شریعت والے آ گئے اور سوات کا جو حال بن گئے سوات کے سامنے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب,
فاٹا میں کرنا چاہتے ہیں. جی جی,
کیونکہ ہم اس وقت خوندہ کور کے ایک ڈائریکٹر خالد عثمان کی طرف آتے ہیں. خالد عثمان, جس طرح سے بریگیڈیئر سید نے کہا کہ فاٹا کے عوام سے مشورہ نہیں کیا گیا, لیکن جب آپ کی بات ہوتی ہے فاٹا کے لوگوں سے, ظاہر ہے آپ ان کے درمیان کام کرتے ہیں, کیا انہیں معلوم ہے اس مرجر کے بارے میں, یہ جس طرح سے فاٹا کے پی کے ساتھ ضم ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں, اور کیا رائے رکھتے ہیں, کیا امیدیں رکھتے ہیں اس سے؟
اصل میں اس طرح ہے کہ آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ بہت بڑی خوش آئند فیصلہ ہے, کیونکہ وہاں کے جو عوام ہے, ایک رائے یہ ہے کہ 90% فاٹا کے عوام جو ہیں وہ یہ فاٹا مرجر کے حق میں ہیں, اور 10% جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں, ان کا یہی فیئر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ مرجر ہو جائے تو اس میں پھر فاٹا کے لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو جائیں گے اور وہ ڈسکریمنیشن ادھر ہو جائے گا. لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فاٹا مرجر سے اس طرح ہوگا کہ جتنے بھی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو فیسلٹیز ہیں عام عام بندے کی, عورت کی, بچی کی اور مرد کی ایکسس ایجوکیشن کو زیادہ ہو جائے گی, اور ہیلتھ کے جو وہاں پہ فاٹا میں آج ایک بھی جو ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں ہے. تو جب یہ مرجر ہو جائے گی تو وہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹل بنیں گے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایوارڈ ہے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو, این ایف ٹی ایوارڈ میں ایک اسپیشل پیکج دیا گیا ہے, خصوصی پیکج دیا گیا ہے, جہاں پہ ریکنسٹرکشن کی اگر بات ہو, ڈیولپمنٹ کی اگر بات ہو, تو اس میں ایک اسپیسیفک پیکج رکھا گیا ہے جس میں عوام کے جو اسپیشلی جو لائیولی ہوڈ ہے, پاورٹی ریڈکشن ہے اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ فاٹا کے لوگوں کے خیال میں وہ بہتر ہو جائے گی. کچھ لوگ اس میں اس طرح ہیں جن میں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اور انٹرسٹ ہیں, مے بی اس کے حوالے سے وہ اس کی مخالفت کرتے ہوں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ فاٹا مرجر کے حوالے سے ریفرینڈم ہو جائے. لیکن یہاں پہ پشاور میں مختلف جگہوں میں جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں, جتنے بھی کمیونٹی بیسڈ جو لوگ ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مرجر ہے وہ بڑی خوش آئند بات ہے اور اس سے فاٹا کے لوگوں کی تقدیر بدل سکتی ہے. رہی یہ بات کہ جو ابھی چونکہ صرف بل پاس ہو گیا ہے, ابھی سینٹ میں بھی بل نے جانا ہوگا, یہ ایک ہے کہ یہ ایک ٹائم کنزیومنگ چیز ہے, اور یہ جو مرجر کا بل ہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. ابھی چونکہ کچھ دن باقی ہیں اس حکومت کے, اور پھر سینٹ میں بل جب جائے گا تو اس میں کیا سچویشن ہوگی اس کے بارے میں اب کچھ کہا نہیں جا سکتا.
بالکل بریگیڈیئر سید, یہ بتائیے کہ اب تک تو افغانستان سے کوئی ہمارے پاس بیان نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ کیونکہ ڈیورن لائن کی وجہ سے یہ فاٹا کا جو مرجر ہے وہ کسی حد تک افغانستان کے لیے متنازع بن گیا ہے, لیکن پاکستانی فوج کا بھی آپ اس پر نقطۂ نظر دیجئے, کیونکہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر یہ کے پی کے ساتھ ضم ہو گیا تو پھر دہشت گردی کو ختم کرنے میں بھی اس کا ایک کردار ہوگا. ذرا سا سننے والوں کو یہ سمجھائیے. بریگیڈیئر سید نذیر,
یا جہاں تک اس کے ڈیورنٹ لائن کا تعلق ہے تو ڈیورنٹ لائن تو اپنی جگہ پر موجود ہوگا, خواہ وہ فاٹا الگ صوبہ بنے یا وہ کے پی میں مرج ہو جا رہے, کیونکہ وہ ایک بین الاقوامی سرحد ہے. اور جہاں تک فاٹا رہتا ہے, الگ صوبہ رہتا ہے, تو اس میں ایک چیز ہے کہ جو قبائل ہے ان کو ایکسس کا رائٹ دیا گیا ہے, لیکن جب کے پی میں مرج ہو جائے گا اس کا رائٹ جو ہے وہ ختم ہو, تیواری ادھر بھی ہے, مومن ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, تو وہ ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے ہیں بغیر کسی کاغذات کے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کہ یہ بل بھی جو پش ہوا ہے یہ بھی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ایما پر ہوا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مرجر ہو. اور دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ چاہتے ہیں تو لوگوں کی رائے لی کس نے ہے, فاٹا ریفارم کمیٹی میں بھی کوئی فاٹا کا ممبر نہیں تھا, اس کے علاوہ جو ابھی جو ہوا ہے تو یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز نے بلڈوز کیا ہے. ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں 2027 جولائی کو, تو اس میں ایک پرچی یہ بھی ڈال لیتے کہ بھائی آپ نے مرج ہونا ہے یا آپ کو الگ صوبہ بننا ہے, تو اس میں ٹائم بھی نہ لگتا, لوگوں کی رائے بھی لی جاتی. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ جو متنازع بل آ گیا, اور اس میں یہ 90% والی بات نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ 90% لوگ چار اس لیے کہ نقصان ہے فاٹا کا. آپ دیکھ لیں ان کے سارے سینیٹر ختم ہو گئے, ان کے اپنے سینیٹر سے آٹھ کے آٹھ ختم ہو گئے. یہ صرف مدت پوری کریں گے, اس کے بعد کوئی سینیٹر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کے نشستیں ہیں 12 میں سے ریڈیوس ہو کر 5-6 رہ جائے گی, تو یہ نقصان ہے فائدہ ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کو اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی ملے گی اگلے سال, وہ گنگے بہرے بیٹھے رہیں گے, ان کو کوئی پوزیشن نہیں, وزیر اعلیٰ یہ ساری چیزیں وزیر وغیرہ سب کچھ بن چکے ہوں گے, ان کی صرف حاضری لگے گی. تو اس قسم کا مذاق تو میرے خیال میں کہ اسٹیٹ لیول پر نہیں ہوتا جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر فاٹا کے لوگوں کو جو آپ نے ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا, ان کو انفراسٹرکچر پہلے نہیں دیا گیا اور وہاں پر امن نہیں لایا گیا, تو پھر کنفلکٹ ایریا میں اس قسم کے ریفارمز لانا یہ کوئی جوک نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اس کے لیے نہ انہوں نے کوئی ماسٹر پلان تیار کیا ہوا ہے, نہ انہوں نے وہاں پر کوئی, اب انہوں نے سپریم کورٹ ایکسٹینڈ کر دیا لیکن وہاں پر لوور کورٹ نہیں ہے, وہاں پر لینڈ ریکارڈ نہیں ہے, وہاں پر انویسٹیگیشن سسٹم نہیں ہے, تو کورٹ کس طریقے سے کام کریں گے؟ یہ مطلب ہے یہ ہوا میں خلا میں باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں, صرف اس پر خوش ہو رہے بھائی ایکسٹینڈ ہو گئے, ایکسٹینڈ تو ہو گئے. اور اگلی بات یہ ہے کہ کون سا خیبر پختونخوا اتنا ڈیولپ ہے کہ وہ ڈیولپ کر دے گا, اس کو فاٹا کو ڈیولپ کر دے گا؟ خیبر پختونخوا کا اپنا پانی نہیں ہے, فاٹا کا پانی ہے, ان کی کوئی راہداری نہیں ہے, فاٹا کی راہداری, ان کی کوئی جنگلات نہیں ہے, فاٹا کے اپنے منرل فاٹا کے اپنے ہیں. تو فاٹا کے لوگوں کو بھائی کوئی حق دو, یہ کوئی ان کا حصہ تو نہیں تھا. اب وہ یہ تضاد دیکھو کہ عمران خان تو جنوبی پنجاب کے لیے صوبہ مانگتا ہے, لیکن جب فاٹا والے صوبہ مانگنا تو وہ کہتے ہیں ان کو مرجر کر دو.
اچھی بات کی آپ نے,
یہ پولیٹیکل گیمکس ہیں جو چل رہی ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر سید. آپ اور خالد عثمان ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم کچھ کالرز کو بھی لیں گے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں جمعرات کو قومی اسمبلی میں فاٹا ترمیمی بل پاس کیے جانے کے بارے میں, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جلد قانون بن جائے گا. इस वक्त एक दो कॉलर्स भी होल्ड पे हैं, उनको भी हम सुनते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, हमारे साथ मेहमान हैं ब्रिगेडियर सैद नज़ीर, जो इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज़ में हैं, जबकि खुइंदक कोर के भी एक डायरेक्टर खालिद उस्मान हमारे साथ हैं। देर चलते हैं जहाँ से लियाकतुल मुल्क कुछ कहना चाह रहे हैं। जी
अस्सलाम वालेकुम नफीसा बहन, आज पूरे पाकिस्तान की तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। और मैं ये कहूँगा कि मैं खुद जिला दीर का हूँ, इस इलाके का, पाटा का नहीं हूँ, लेकिन आज मैं जितना खुश हूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत ज्यादा वो नौजवान खुश है जिन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की है इस बिल को पास करने के लिए। और मैं कहूँगा अगर परेशानी है तो उन लोगों को है जो बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनकर पॉलिटिकल एजेंट के एजेंट थे और माजब कराया करते थे।
आपके कॉल करने का,
अपील दलील,
आपकी बात हमने सुन ली, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोहाट से मलिक नायब खान।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मलिक नायब खान, बात कीजिए। जी
आवाज आ रही है?
बिल्कुल आ रही है। अच्छा
आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। आप बात कीजिए और बहुत मुख्तसर बात कीजिए। जी
मैं आज कर रहा हूँ।
अच्छा आज हम आपको नहीं सुन सकेंगे। मोहम्मद शफी ने कॉल किया है चित्राल से।
अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल लेने का। असल में हमारे जहनों पे जो बात है कि एक इस मसले पे रिफ्रेंडम होना चाहिए था कि आवाम की राय जो है बहुत ज़रूरी था कि इसको केपीके में जम करना या इसके लिए अलग सूबा बनाना है, तो ये उन लोगों का हक था, बल्कि इन लोगों को इस हक से रखा गया। बहुत शुक्रिया।
वरीद खान
अस्सलाम वालेकुम जनाब, दाऊद खैर से याद कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि ये तो सब सीधे साधी बात थी, इसको सुबह बनाना चाहिए था। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ना, तो ये बिजली का बिल देते हैं ना ये टैक्स देते हैं, इनको समझाना पड़ेगा भाई बिजली का बिल देना पड़ेगा, गैस का बिल देना पड़ेगा, ये असले लाइसेंस की फीस देनी पड़ेगी, ये टैक्स देने पड़ेंगे, ये भी लोगों को समझाना पड़ेगा।
दिलचस्प बात की आपने, शुक्रिया आपके कॉल करने का। हवालदार जुल्फिकार मोहम्मद एजेंसी से।
मोहम्मद एजेंसी से जी
जी बात कीजिए।
हेलो, पहले बात ये कि ये फजल रहमान का जो पार्टी है इसने क्यों इसका मुखालिफत किया?
आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि फजल रहमान की पार्टी के जो शख्स हैं वो अभी ही हमारे साथ आएंगे, उनसे हम ये सवाल पूछेंगे। शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अबटाबाद से जहूर अहमद
जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, बात कीजिए।
बड़े बड़े अरसे बाद काम कर रहा हूँ मैडम, आप ठीक हैं?
बिल्कुल ठीक हैं, बात कीजिए प्लीज।
हेलो
जी जी बात कीजिए। अच्छा,
मैं मैडम मुझे तो इतनी समझ नहीं है फाटा के सुबह बने या जम हो जाए, मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत दुख जरूर है एक बात का। हेलो
जी जी बात कीजिए।
जी 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 मुझे दुख ये है कि ये फजल रहमान साहब की पार्टी और खैबर जो पख्तूनख्वा मिली पार्टी है वो नवाज शरीफ का उन्होंने बहुत साथ दिया है, तो ये अच्छा नहीं हुआ, बस मेरा दिल खफा हुआ है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी को उनका साथ देना चाहिए था।
गिलगित से दीनार खान।
अस्सलाम वालेकुम जी, गिलगित फांडा से दीनार खान बोल रहा हूँ।
जी 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 बात कीजिए।
जी जी अरे ये जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ है, फतेह को जो है ना सुबह में शामिल कर दिया गया है, खदशात की कोई बात नहीं है, ان کا حقوق بعد میں ان کو مل جائیں گے, پہلے تو شامل ہو جائے قومی ادارے میں اور ان کو بعد میں جو کچھ حقوق ہے وہ بعد میں ان کو مل جائیں گے. اس کو
بہت دلچسپ, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. وعلیکم السلام. اور فیصل آباد سے نجمہ نوشاہی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی
جی السلام علیکم نفیسہ.
وعلیکم السلام,
کیسے ہیں آپ؟
بس ٹھیک.
میں کہنا یہ چاہ رہی تھی, ابھی میں نے بہت سے کالرز آئے اور میں نے سنا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اچھا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا. ہمارے جو مہمان گرامی آئیں گے ان سے صرف آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ اس سے کے پی کے میں شامل ہونے سے یا نہ ہونے سے عوام کو کتنا فائدہ ہے یا نقصان کتنا ہے.
لیکن معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں نجمہ, معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں. ملک نائب خان دوبارہ آئے ہیں اور ان کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بی بی میں عرض کر رہا ہوں, جی میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان اور پیام والے تو سرے کی صوبے کی حمایت کرتے ہیں مگر پاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر رہے ہیں, کیا ان کی منافقت ہے یا نہیں؟
یہی بات بریگیڈیئر سید نظیر نے کی تھی اور آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بنو سے محمد شریف کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
جی بات کی یہ
بریگیڈیئر سر نظیر سے میرا سوال ہے جی کہ ساری پارٹیاں جو ہے مرجر کے وہ حق میں تھے اور یہ دو پارٹیاں اس کے خلاف, یہ کیوں؟
دیکھیے ہم ابھی قاری عثمان کو لیتے ہیں اور ضرور ان سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے کالرز نے یہی سوال پوچھا ہے کہ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ نے اس کی مخالفت کیوں کی ہے. لیکن ہم لوٹتے ہیں خالد عثمان کی طرف. خالد عثمان, بریگیڈیئر سید نظیر نے جس طرح سے باتیں بتائیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 12 فاٹا کے سینیٹرز ہیں وہ اپنی سیٹیں اس کے بعد کھو دیں گے اور ایک طرح سے یہ لیم ڈک ہو جائیں گے, یعنی کہ نمائندگی نہیں ہوگی فاٹا کے نمائندوں کی اگلی اسمبلی میں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہاں, اس میں بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے ریسپیکٹفلی اس کی بات کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو زور تھا وہ اس پہ تھا کہ پاٹا کے لوگوں کی شمولیت اس نے ضروری کی, جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے تھا فاٹا کے لوگوں کی شمولیت سے کرنا چاہیے تھا. میرے خیال میں جتنی بھی کالرز آپ نے لیے ہیں اس میں بھی اگر آپ اسسمنٹ کریں تو صرف ایک کالر نے اس طرح کہا ہے کہ میں بھی پاٹا کی لوگوں کی شمولیت نہیں ہے. ریمیننگ جو وہی 90% اور 10% والی بات ہوئی کہ ریمیننگ سارے لوگوں نے اس کو خوش آئند قرار دے دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سینیٹر کی پوزیشنز ہیں یا جو ایم این اے کی پوزیشن ہے جو ابھی 12 ہیں اور پھر 8 رہ جائیں گے, تو یہ تو ایک ٹرانزیشن پیریڈ کا انہوں نے کہا ہے کہ مے بی فار دا لاسٹ کمنگ 5 سال تک 10 سال تک یہ 12 ہوں گے, اس کے بعد پھر یہ کم ہو جائیں گے 8 پہ آ جائیں گے. لیکن دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر جب اس کی مرجر ہوتی ہے تو پھر سینیٹر جو ہیں اس کا اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ پاٹا سے ہیں یہ کے پی سے ہیں, اوور آل یہ ایک صوبہ ہو جائے گا اور اس میں سے لوگ پاٹا سی بھی آ سکتے ہیں اور کے پی سی بھی آ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ 5-10 سالوں میں اس میں کافی جو اویئرنیس ریزنگ کے پروگرامز ہیں, جو اس میں ایک قبائلی ایک نیٹ ورک ہے جس کو تکڑا قبائلی خواہندے, ان کا یہی سٹینڈ ہے کہ کوئی اس طرح کمپین چلایا جائے جہاں پہ اویئرنیس ریزنگ ہو اور عورتوں کو ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کیا جائے اور لوگوں کو اویئرنیس دی جائے تاکہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس میں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکے. اور دوسرا ایک بھائی نے اہم بات کی کہ سب سے پہلے تو ان کو حق تو دو, جب ان کو حق مل جائے پھر جا کے وہ جو ہے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے تگودو کر سکیں گے. اگر آپ ایف ٹی آر کے نیچے لوگوں کو رکھتے ہیں اور جو ابھی تک فاٹا جو ڈپرائیوڈ ہے مختلف چیزوں سے اور ان کی اوپر ایک ظالمانہ قانون رائج ہے جس میں اکا دکا کچھ لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل جو انتظامیہ ہے جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس سے بینیفٹ ہو رہے ہیں لیکن غریب لوگوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے اور جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کی غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے. وہاں پہ ایجوکیشن کے سسٹم کو دیکھیں, وہاں پہ ہیلتھ کے سسٹم کو دیکھیں, غریب لوگ جو ہے جو عام لوگ ہیں وہ اس میں پسے جا رہے ہیں, ان کو کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے.
بالکل صحیح ہے. خالد عثمان آپ کی بات صحیح ہے اور بہت سارے جو کالرز ہیں وہ بھی آپ ہی کی بات کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں اور ہم جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کراچی کے صدر قاری عثمان سے یہی سوال کرنا چاہتے ہیں. قاری عثمان, آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں جب یہ بل پیش کیا گیا اور پاس کیا گیا تو آپ کی پارٹی نے واک آؤٹ کر دیا, اس کی وجہ بتائیے.
دیکھیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس موقع پہ یاد کیا اور گفتگو کا موقع فرما رہی ہیں. جہاں تک اس بل کا تعلق ہے اور انضمام کا تعلق ہے, جے یو آئی نے روزے اول سے انضمام کی مخالفت نہیں کی تھی, لیکن جے یو آئی کا موقف یہ تھا اور یہ ہے کہ قبائلی عوام کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے, کئی سو سال پر مشتمل یہ تاریخ ہے, ان عوام کو اس میں اعتماد میں لیا جائے, عوام کی مرضی اس میں شامل کی جائے. اگر عوام کی مرضی انضمام کی ہے تو ٹھیک ہے, اور عوام کی مرضی اگر انضمام کی نہیں ہے اور عوام الگ صوبہ چاہتے ہیں تو پھر عوام کی امگو اور عوامی خواہشات کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے, اس پہ ریفرنڈم ہونا چاہیے. کئی ذرائع ہیں جو اپنایا جائیں, لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا آج اسمبلی میں ایک ایسے صاحب بھی اجنبیت کے طور پہ نمودار ہوئے کہ دو سال وہ اس اسمبلی کو پہ لعنت بھیجتے رہے اور کہا کہ میں ایسی اسمبلی کی لعنت بھیجتا ہوں, اور آج وہ بھی آ کے بڑے بن تھن کے ساتھ حاضر ہوئے کہ ہم نے کشمیر فتح کر لیا ہے. دراصل بات یہ نہیں ہے, آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ آج کا جو ہمارے قومی اسمبلی کا فیصلہ ہے یہ کس تناظر میں کیا گیا ہے, کس طرح کرایہ کیا گیا ہے, اس کی پشت پر کیا عوامل ہے, یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا. اور جمعیت علماء اسلام ایک تاریخ رکھتی ہے, ہم نے ہمیشہ بڑا اعتدال کے ساتھ موقف رکھا ہے, اور جب بھی ہم نے ایک چیز پر آواز اٹھائی ہے تو اسے بڑی سوچ سمجھ کر اٹھائی ہے, اور ہم ماضی حال مستقبل کو دیکھ کر ایک قدم اٹھاتے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام کا موقف جو ہے وہ بالکل اس پہ واضح ہے کہ آنے والے وقت جو آج کا فیصلہ ہے یہ علاقے کے عوام کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. آج قیام پاکستان سے لے کر آج 70 سال پورے ہو رہے ہیں,
لیکن
یہاں کے عوام پہ, یہاں کے عوام جس میری ذرا بات کو سنے, یہاں کے عوام جن مشکلات کا سامنا کرتے رہے ہیں اب بھی وہی کچھ ہوگا, اور پہلے بھی ان عوام کے پاس حق نہیں تھا اپنی رائے کا, آج بھی نہیں ہوگا. آج صبح کے ماتحت ہوں گے, پہلے 70 سال جو ہے یہ قوم جو ہے یہ برکت کے ماتحت رہی ہے. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی طویل پٹی ہے اور بہت بہت بڑی پبلک ہے, اس پبلک کو ان کا حق دیا جائے صوبے کی شکل میں, تاکہ وہاں تمام ان کے مسائل ان کے حل ہوں, چاہے تعلیم کا میدان ہے.
قاری عثمان, آپ نے جو بات کی, جی آپ ہمارے ساتھ رہیں,
اس طرح ان کو بھی حق دیا جائے جو کہ اس عوام کے آواز ہے.
بریگیڈیئر سید نذیر, آپ کو ہم نے جب سنا تو آپ کے موقف سے ظاہر ہوا کہ کسی حد تک آپ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ سے اتفاق کرتے ہیں, اور اس طرح اتفاق کرتے ہیں کہ فاٹا کے عوام کی رائے لیے بغیر یہ قدم اٹھایا گیا, لیکن آپ کے خیال میں اصولی طور پہ یہ ایک اچھا قدم ہے کیا؟ آگے چل کر اس کا عوام کو, فاٹا کے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے؟
جی, جہاں تک اصلاحات کا تعلق ہے تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے, اصلاحات عوام بھی چاہتے اور اصلاحات دینے بھی چاہیے اور اصلاحات لاگو بھی ہونے چاہیے, لیکن اصلاحات کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ نے گراؤنڈ تیار کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو تیار کرنا ہوتا ہے, انفراسٹرکچر تیار کرنا ہوتا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ جو میں نے بتا دی ہے وہ ساری باتیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہوئی ہے, صرف مرجر کو آگے کر دیا گیا ہے, عوام کے رائے کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. اس میں یہ جو جلدی تھی, یہ جو کہہ رہے کہ بھائی ایف سی آر ظالمانہ قانون تھا, بھائی ٹھیک ہے ظالمانہ قانون تھا, لیکن اس سے زیادہ اس کا باپ تو وہاں پر ریگولیشن اینڈ آف سیول پاور موجود ہے, اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کوئی نہیں کہتا, یہ پولیٹیکل پارٹی انسانی حقوق والے یا جتنے بھی ہیں. دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے عوام سے یہ گپ باتیں کیوں ہے, ان کے رائے سے یہ ڈرتے ہیں, اور جمہوریت میں دی جاتی ہے مسلط نہیں کی جاتی, پھر یہ رابطی رائے مسلط کیوں کر رہے؟ تو یہ بڑا سوال ہے. اور دوسری بات یہ کہ اجلت کیا تھی اتنے جلدی یہ بل پاس کر کے, بل پر بحث نہیں ہوا ہے. مجھے یقین ہے 100% کہ اس میں سے تقریباً 70% ارکان نے بل پڑھا بھی نہیں ہے اور انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا یا کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ طریقے سے تو آپ کو 60-70 لاکھ ان کے ساتھ نہ کرے, بہت زیادہ قربانیاں دی ہے, ان کے رائے کا احترام کر دو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا سب کچھ آپ نے خاص کیا, وہ جو قائد اعظم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے جو نظام ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے آپ کے رائے کے بغیر. دوسری بات اس کی میں صدر تبدیلی لاتا ہے تو وہ عوام رائے سے لائے گا, وہاں جھڑکے کے رائے سے لائے گا, نہ وہ قومی جھگڑا ہوا ہے نہ وہ رائے ہوا ہے, اور اس کے باوجود یہ ترمیم انہوں نے پاس کر دیا ہے. تو صدر کہاں پر گیا, لوگوں کے رائے کہاں پر گئی, اور اس کے علاوہ جو قائد اعظم کا وعدہ تھا وہ کہاں پر گیا؟ وہ ساری چیزیں میرے خیال میں نئے قائد اعظموں کے سامنے بالکل ہیچ ہو گئی, ختم ہو گئی. اور میں یہ جو جے یو آئی کا ہے یا اشک زئی صاحب کا جو رائے ہے, ہم نے بڑی ملاقاتیں کی تھی, اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملا تھا, اور پرائم منسٹر صاحب اور اس کے جو سافران منسٹر ہیں مجھے کلیئر کٹ اس گروپ میں بتا دیا تھا جو میں نے ان پر یہ جو رپورٹ تھا اس پر اعتراضات اٹھائے. تو اس نے کہا دیکھو یہ جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ ہے یہ پھر ہم نے منہ کیا ہے, اب اپوزیشن سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے, دوسری طرف میڈیا ہمارے خلاف ہے, روز واکاؤٹ ہوتا ہے, ہم صرف سی این نہیں ایکسچینج کر رہے ہیں, اس کے بعد ہمارا کوئی نہیں ہے, صرف باقی صرف ترقی کا کام ہوگا, کوئی مرجر کا کام نہیں ہوگا.
بریگیڈیئر سید آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی
اندر یہ سب کچھ کر دیا,
اب آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اب یہ اس کے حوالے ہو جائے گا اور دیکھیں گے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں اس سیگمنٹ کو ختم کرنا ہے, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا جو بریگیڈیئر سید نذیر جو انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں ہیں, اور ہمارے ساتھ تھے خوئندہ کور کے ڈائریکٹر خالد عثمان, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش, ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ سیالکوٹ میں ایک مشتعل ہجوم نے ایک 100 سالہ عبادت گاہ کو منہدم کر دیا جو احمدیہ جماعت استعمال کیا کرتی تھی. اس پر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے یہاں امریکہ میں احمدیہ جماعت کی ترجمان عائشہ نور نے, جبکہ پچھلے سیگمنٹ سے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کراچی کے صدر قاری عثمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم سب سے پہلے تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں جو ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے بھیجی ہے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ میں مبینہ طور پر مشتعل مظاہرین نے جماعت احمدیہ کی ایک عبادت گاہ کو منہدم کر دیا ہے. اطلاعات کے مطابق اس عبادت گاہ کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب گرایا گیا, اور واقعے کے وقت عبادت گاہ میں کوئی شخص موجود نہیں تھا. جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ سیالکوٹ کے کشمیری محلے میں ان کی جس عبادت گاہ کو گرایا گیا وہ 100 سال پرانی تھی, اور اس کے قریبی احمدیہ برادری کے افراد کے کچھ گھر بھی ہیں. سلیم الدین نے بتایا کہ بعض مشتعل افراد نے نصف شب کے قریب حملہ کر کے ان کی عبادت گاہ کو منہدم کرنے کا سلسلہ شروع کیا.
ایک بہت بڑی اذیت ہے روحانی کشمیری محلہ سیالکوٹ کا, جہاں یہ ہمارا کچھ گھر بھی ہیں, اور بیت المبارک جو ہے وہ واقع جس کو انہوں نے توڑنا شروع کر دیا, اور اس کو پھر منہدم حملہ کر کے کر دیا, اور یہ سحری تک یہ سلسلہ جاری رہا. انتظامیہ بھی پاس تھی, پولیس بھی پاس تھی, کسی نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا.
مقامی لوگوں کا موقف ہے کہ احمدیہ برادری عبادت گاہ سے ملحق ایک قدیم مکان میں اپنا عجائب گھر بنا رہی تھی اور اسی بنا پر نہ صرف اس مکان میں توڑ پھوڑ کی گئی بلکہ عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ احمدیہ برادری کے ترجمان کے بقول مکان میں کوئی عجائب گھر نہیں بنایا جا رہا تھا اور بعض انتہا پسندوں نے اس الزام کی بنیاد پر لوگوں کو مشتعل کیا۔ ایک مقامی پولیس اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ پولیس کی نفری تو عبادت گاہ کے باہر تعینات تھی لیکن اس کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ مشتعل مظاہرین کو روک سکے۔ پاکستان کے آئین میں 1974 میں کی جانے والی ایک ترمیم میں احمدیہ برادری کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اس فرقے کو امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم یہاں امریکہ میں احمدیہ جماعت کی ترجمان عائشہ نور سے ابتدا کرتے ہیں۔ عائشہ نور، بتایا یہ جا رہا ہے کہ پولیس کی نفری بہت کم تھی اور غالباً آپ لوگوں نے اب انتظامیہ سے رابطہ کر دیا ہے کہ یہ 100 سالہ عبادت گاہ کو منہدم کیا گیا ہے، انتظامیہ کی طرف سے کوئی جواب آیا اس کا؟
شکریہ سب سے پہلے مجھے بلانے کا،
شکریہ۔
دیکھیں، انتظامیہ کی طرف سے کیا جواب آنا تھا، انتظامیہ تو خود وہاں پر موجود تھی اور ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ اس کو ایک اور طرح کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مطلب ایک مسجد کو شہید کرنا سوائے ظلم کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈی سی او جو وہاں کے حامد رضا جو پی ٹی آئی کے کارندے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ خود شکریہ ادا کر رہے ہیں حکومتی اداروں کا، آفیشل کا، ڈی سی او کا، ٹی ایم او کا، کہ انہوں نے ہماری مدد کی اور آج ہم یہ بہت اہم کام سر انجام دے سکے ہیں۔ تو ہم ایسے موقع پہ حکومت سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کریں گی، جو اچھا قدم اٹھائیں گی۔ اس میں جو سب سے بڑی بات جو مجھے لگی ان کی حامد رضا کی تقریر میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسری مسجد جو بڑی مسجد ہے جو زیادہ استعمال ہوتی ہے، احمدی مسلمانوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا تو پھر ہم پورے شہر کو بلاک کر دیں گے۔ تو یہ سب کچھ پہلے بھی ہو رہا تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے، تو اس سے ہم حکومت سے کوئی امید ہمیں نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کریں گے۔
آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کراچی کے صدر قاری عثمان کو لاتے ہیں اس میں۔ قاری عثمان، یہ بتائیے، اس وقت ملک انتہا پسندی کی لپیٹ میں ہے، اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ میں نے سنا ہے، میرے علم میں یہ کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن ابھی جو محترمہ فرما رہی تھی کہ مسجد، گزارش یہ ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق احمدی اور قادیانی فرقہ جو ہے اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، ان کی اپنی اگر اس اعتبار سے جو بھی ان کی عبادت گاہیں ہوں گی ان کو پاکستان میں مسجد کا نام وہ انہیں نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے اس طرح کوئی حرکت کی ہوگی اور اسے مسجد کا نام دے کر اور ایک نیا اشتعال پیدا کیا ہو، یہاں پہ یہ عمل ہوا ہو تو میرا علم میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اس طرح کی چیزیں کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کے اور وہاں سے وہ ایک قسم کا جو ان کی قیادت ہے وہ باہر بیٹھ کر اور ریموٹ کنٹرول سے نظام کو چلائیں اور کہیں کہ فلاں جگہ ہماری مسجد ہو، فلاں جگہ ہمارے لوگوں پہ حملہ، یہ نامناسب چیزیں ہیں۔ انہیں خود انہیں معلوم ہے کہ یہ 1974 کی قومی اسمبلی کا متفقہ فیصلہ ہے، اس کے بعد پاکستان کے قانون میں ایک اقلیت کے طور پہ تو وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں اور اقلیت کے جو حقوق ہیں وہ حقوق تو انہیں مل سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس سے تجاوز کریں تو بہرحال یہ خود کے لیے اچھا عمل نہیں ہے۔
عائشہ نور، آپ جواب دیجئے اس کا۔ قاری عثمان، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جی عائشہ نور،
جی میں اس کا جواب بالکل دیتی ہوں۔ دیکھیں، یہ جو انہوں نے پہلی بات ہی کی نا کہ مسجد کہہ لیا، اس وجہ سے شاید اشتعال انگیزی ہوگی، اس لیے شاید انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی، دیٹس واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے۔ تو یہی سارے مسئلے کی جڑ ہے۔ اگر آپ اس بات کو، جب تک آپ اس کو ایک مذہبی مسئلے کو ایک سیاسی مسئلے کی شکل نہیں دیتے رہیں گے, اسی طرح توڑ پھوڑ ہوتی رہے گی. دوسری بات قاری صاحب, میں آپ کو بہت عزت سے کہتی ہوں کہ میں امریکہ میں ایک پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا, اس لیے میں اپنی مسجد کو مسجد ہی کہوں گی, چاہے آپ کو برا لگے یا آپ کے ساتھ پی ٹی آئی اور آپ کے جو جتنے
پلیز
عائشہ نور اپنی بات کریں. جی بالکل,
میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ مذہبی تعصب پسندی اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ہتھوڑا کلچر آ جاتا ہے. جب دلیل سے بات نہیں ہو سکتی تب لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں, تب لوگ ہتھوڑے اٹھاتے ہیں اور تب لوگ مسجدوں کو توڑتے پھوڑتے ہیں. اور اس بات میں آپ خود, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے آپ کے جو آپ لوگوں کو برنگیخ کرتے ہیں, ان کو اکساتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نکلے. اور آپ کو اس بات کا اچھی طرح پتا ہے کہ جماعت احمدیہ نے کبھی بھی سڑک پہ نہیں نکلنا, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کبھی لا کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. اس لیے آپ کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, آپ کو ایک سافٹ ٹارگیٹ ملا ہوا ہے اور آپ یہی کرتے رہیں گے جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ عقل نہ دے.
ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کراچی کے قاری صاحب. آپ کی بات ہم نے تفصیل سے سن لی, آپ کی شرکت کا شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہی احمدیت جماعت کی ترجمان عائشہ نور, بہت شکریہ. اور ہماری طرف سے
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے بریکنگ نیوز, کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے وائٹ ہاؤس سے اعلان ہوا کہ شمالی کوریا کے ساتھ 12 مئی کو جو سمٹ ہونا تھا اب وہ نہیں ہوگا, وہ کینسل ہو گیا ہے. ہمیں اس لیے بھی یہ بریکنگ نیوز ہے کیونکہ یہاں امریکہ میں اس کے لیے بہت تیاریاں تھیں, اور مئی کی 12 تاریخ کے لیے صدر ٹرمپ کی ملاقات ہونی تھی کم جونگ ان سے, جو شمالی کوریا کے صدر ہیں, اور یہ ملاقات سنگاپور میں ہونے والی تھی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے خارجہ امور پر دسترس رکھتے ہیں احتشام ارشد نظامی, یہاں امریکہ میں ہیں, اور ان سے ہم ابتدا کرتے ہیں. نظامی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پیونگ یونگ نے جس طرح سے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جوہری جنگ ہو سکتی ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہاں امریکہ اور شمالی کوریا کی جو ہیں صرف لفاظی کی حد تک ایک جنگ ہے, یا یہ بات آگے نکل سکتی ہے؟
بہت شکریہ آپ کا مجھے لینے کے لیے.
شکریہ.
اور اصل میں بات یہ ہے کہ یہ شمالی کوریا اور امریکہ کی جو چپکلش ہے یہ نئی نہیں ہے. جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جس طرح ایران کے ساتھ اور اب پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے, اسی طرح نارتھ کوریا کا ہے. اور کل جو صدر ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا اس سمٹ کے بارے میں, اس سے شبہ ہو رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور خود نارتھ کوریا کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات میں بھی تیزی آ گئی تھی. اور آپ اگر دیکھیں صدر ٹرمپ کا جو خط ہے کم جون ان کے نام, اس میں ایک چیز جو مجھے نظر آئی کہ انہوں نے ایک جگہ پر اس خط میں یہ کہا ہے صدر ٹرمپ نے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جو یرغمالی وہاں تھے امریکہ کے وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان سے ملاقات کے لیے شک کا اظہار کیا تھا کل کہ ملاقات ہونی چاہیے, میں چاہتا ہوں اور شاید ہو بھی جائے, لیکن توقع یہی ہے زیادہ کہ ان سے ملاقات شاید ابھی نہیں ہو سکے گی. اور ابھی بھی انہوں نے جو خط تحریر کیا ہے شمالی کوریا کے لیڈر کو, اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ فی الوقت 12 جون کو جو ہم مل رہے تھے وہ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. اور جو وجہ انہوں نے بتائی ہے وہ ان کے تند و تیز بیانات ہیں جس کو بنیاد بنایا ہے صدر ٹرمپ نے. اور میرا خیال ہے کہ شمالی کوریا نے بھی بالکل جان بوجھ کے ایسا بیان دیا ہے سمٹ سے پہلے کہ وہ بھی شاید میرے خیال سے اس کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے کہ ملاقات واقعی ہو جائے, اور کچھ اس طرح کی سیاسی گرما گرمی کا امکان ابھی موجود ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو مذاکرات ہونے والے تھے یا ملاقات ہونے والی تھی وہ بالکل ختم ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی بنیاد پر شاید بات چیت آگے بڑھے, لیکن اب اصل میں امریکہ کی جو سیاست ہے, خارجہ پالیسی خاص طور سے, بہت بدل چکی ہے. جو دوسرے صدور تھے ان کے معاملات اور تھے, اور اب صدر ٹرمپ بہت ہی ایگریسو اور پروگریسو ٹائپ کے صدر ہیں امریکہ کے, اور وہ ذرا معاملات کو جلدی نمٹانے کے عادی ہیں. جیسا کہ آپ نے ایران کے معاملے میں
بالکل بالکل
کہ ایران سے کس طرح انہوں نے وڈرا کیا ہے اس معاہدے سے, اور اسی طرح سے وہ اور معاملات میں بھی بہت ہی ووکل نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ کل سے مجھے شبہ تھا کہ شاید یہ معاملہ حل نہ ہو سکے فوری طور پر, لیکن بہرحال سیاست میں اتار چڑھاؤ آتی رہتی ہے.
بالکل صحیح ہے
کہ کوئی ایسا پروگرس ہو جائے, کوئی ایسا ڈیولپمنٹ ہو جائے کہ پھر دوبارہ کوئی نئی تاریخ مقرر ہو جائے.
ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر اقبال چیما ہیں, یہ اسٹریٹیجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ہیں, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر ظفر, آپ سے ہم سننا چاہیں گے, آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا چین پر خاصا انحصار رہا ہے تجارتی امور کے حوالے سے. آپ کے خیال میں جس طرح سے چین نے ایک کردار ادا کیا اور چینی صدر جس طرح سے کم جونگ ان سے ملے, یہ کتنا بڑا ایک عنصر ہے جس کی وجہ سے اب نظر یہ آتا ہے کہ یہ سمٹ خدشے میں پڑ گیا ہے, ممکنہ طور پہ نہ ہو؟
میرا خیال ہے یہ بہت بڑا رول ہے, بہت زیادہ اثر ہے چائنا کا, جس کی وجہ سے یہ حالات اتنے بہتر اور نارمل ہوئے تھے. اور چائنا کی لیڈرشپ جو ہے, ان میں اتنی اسٹیٹمنٹ شپ اور اتنی ٹیمپرامنٹ ان کا اتنا اپروپریٹ ہے کہ میرا خیال میں آئندہ بھی وہ یہ رول پلے کرتے رہیں گے, اور اپنا اثر جو ہے وہ کم جونگ ان کی جو رجیم ہے اس کے ساتھ وہ اپنا اثر جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں گے. اور اگر چائنا کے پاس میں ہوا تو ان چیزوں میں ضرور کوئی نہ کوئی بہتری لانے کی کوشش کریں گے اپنی. لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے, ایک تو یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بیانات دوسری طرف سے آ رہے ہیں, ظاہر ہے یہ جو نارتھ کوریا کی رجیم ہے یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں کوئی اتنی سوفسٹیکیٹڈ یا کوئی ایکسپیرینس قسم کی رجیم نہیں ہے. ان کے آپ دیکھیں پچھلے 10-12 سال سے جب یہ نیوکلیئر ایشو شروع ہوا تو ان کی زبان لینگویج ہمیشہ کروڈ ہی ہوتی ہے, اور اس کروڈ لینگویج کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی وہ کوئی بہت چیزیں ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں, لیکن اس کروڈ لینگویج کے پیچھے جو ان کا ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا وہ بہت کلیئر تھا اور بہت واضح تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا انجسٹیفائڈ بھی نہیں تھا. دونوں طرفوں میں ایک مس پرسیپشن پائی جاتی تھی. کم جان اون نے یا نارتھ کوریا کے رجیم نے یہ کہا کہ جی یہ جو امریکہ کی طرف سے بعض بیانات اور اسٹیٹمنٹ اور انالیسز آ رہے ہیں کہ نارتھ کوریا یونیلیٹرلی ڈس آرم کرے گا یا یونیلیٹرلی ڈی نیوکلائز کرے گا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ایک بائی لیٹرل ڈی نیوکلائزیشن ہوگی, جس کا مطلب ہے کہ نارتھ کوریا بھی اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کرے گا اور ساؤتھ کوریا سے بھی امریکن نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ ہٹا لیے جائیں گے. تو یہ جو چیز ہے میرے خیال میں آبویسلی امریکہ کی پرسیپشن یا امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے. امریکن یہ سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ بات صرف اور صرف نارتھ کوریا کی ڈی نیوکلائزیشن کا معاملہ ہے, نارتھ کوریا ہی ڈی نیوکلائز کرے گا. پر آپ یہ دیکھیں کہ آج جو انہوں نے نارتھ کوریا نے اسٹیپ لیا ہے اس پہ کافی لوگوں کی بیلنسڈ اور اپریشیٹو اوپینین ایکسپرٹ کی آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی نیوکلیئر ٹنل کو تباہ کیا ہے.
جی ہاں,
اور اس میں انہوں نے کوئی 20 کے قریب دنیا کی اچھی جو نیوز لائنز ہیں جیسے اسکائی لائن ہے یا اور ان کے جرنلسٹ کو بلایا ہے, اور اس کے بارے میں جو میجورٹی اوپینین ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی فیک قسم کا کام کر رہے ہیں.
کچھ بعض اپینین پہلے سے ایگزٹ کرتی ہیں کہ جی ایک یا دو ٹنل ڈیمیج تھی, اس لیے انہوں نے یہ موٹیو امپروو کیا جائے کہ اس وجہ سے انہوں نے اس کو ختم کیا. لیکن جنرلی جو ایکسپرٹ لوگ ہیں جیسے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز والے ہیں, انہوں نے کہا ہے ایک پازیٹو اسٹیپ ہے ٹو ریزالو دا پرابلم, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میرا تو خیال ہے کہ چائنا کا اثر جو ہے اگر یہ کنٹینیو رہے تو یہ معاملات سلجھنے میں مدد ملے گی.
بالکل, اور یہی بات میں کرنا چاہوں گی احتشام ارشد نظامی سے. اور نظامی صاحب, آپ نے دیکھا اور جس طرح سے ڈاکٹر ظفر نے اشارہ کیا کہ نارتھ کوریا نے خاصی پہل کی ہے, انہوں نے اپنے جوہری تنصیبات کو بھی کسی حد تک کم کرنے کے لیے اشارہ دیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک طریقہ کار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, کہ اگلا جب جھکتا ہے تو پھر وہ زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے شمالی کوریا نے سمٹ سے قبل اس کو کینسل کرنے کا عندیہ دیا تھا. تو کیا یہ ایک جسے کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ جو ہے وہ چل رہا ہے؟
دیکھیے, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں ایسا ہوتا ہے, اور خاص طور سے جو امریکہ جیسا سپر پاور ہے اس کی یہ اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے کہ ہم جب مذاکرات کی میز پہ لا رہے ہیں اور وہ تیار ہو گیا ہے اور وہ تھوڑا سا بو ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس کو مزید اس پر پریشر ڈالو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے, اور بالکل یہ خبروں میں یہ بات آئی ہے کہ اس نے اپنے شمالی کوریا نے اپنے ایک ٹنل کو تباہ بھی کر دیا, لیکن اس کے بارے میں بہت سے امریکی ماہرین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ تو اب استعمال کے قابل ہی نہیں تھا. تو اس کو صرف یہ دکھانے کے لیے انہوں نے کیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو یہ شک گزرا ہو کہ وہ سارے معاملات وہ کرتا چلا جا رہا ہے جس کے بنیاد پر مذاکرات ہونے تھے. اور ایک بات اور یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں جب کوئی ملاقات ہوتی ہے سربراہوں کی, تو اس سے پہلے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ طے کیے جا چکے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے معاملات طے کیے جا چکے ہوں گے اور اس کے بعد ہی ملاقات میں اعلان متوقع تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں ہی ممالک اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے مفادات کے لیے سیاست کر رہے ہیں, اور ٹرمپ صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کہاں پر اس مذاکرات کو ملتوی کر کے مزید پریشر ڈالیں گے انٹرنیشنلی, یا کہاں پہ وہ آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی مزید آ سکتی ہے یا معاملہ پھر وہیں پہنچ جائے گا جہاں پہ پہلے تھا. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شمالی کوریا کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ امریکہ سے جنگی محاذ پر مقابلہ کر لے فی الوقت. اور جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ چین کا اس میں کلیدی کردار ہے, اور چین ایک سنجیدہ ملک ہے اور سنجیدہ سربراہ ہے ان کے, تو وہ یقیناً اس معاملے میں مداخلت کر کے شاید معاملات کو بتدریج ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے.
جی,
لیکن فی الوقت تو یہ ظاہر مذاکرہ جو ہونے والا تھا یہ تو ملتوی یا منسوخ ہو گیا ہے.
ہمارے پاس صرف ایک ڈیڑھ منٹ ہے, لیکن ڈاکٹر ظفر, آپ کے علم میں ہے کہ یہاں جان بولٹن نے جو باتیں کی انہوں نے ایک طرح کا لیبیا کا ماڈل جو ہے اس کا ذکر کیا, کہ جب لیبیا اپنے جوہری مواد سے دستبردار ہو گیا تبھی امریکہ نے اس پر حملہ کیا اور قذافی کا حشر آپ کو یاد ہے. آپ کے خیال میں کہ شمالی کوریا اس بات سے کتنا ڈر گیا ہے؟
شمالی کوریا اس بات سے بہت پہلے واقف ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بڑی پرانی ایک پالیسی ہے کہ جو ملک ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں یا ان کے مخالف ہوتے ہیں وہاں یہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کول آتے ہیں, کبھی ڈسٹیبلائز کرتے ہیں, کبھی سبورشن کرتے ہیں. تو میں تھوڑا سا ایک مینشن کروں گا کہ 2017 میں نومبر میں ماسکو میں ایک نان پرولیفریشن کانفرنس میں نے حصہ لیا, تو وہاں نارتھ کوریا کی بڑی ایک سینئر ڈپلومیٹ ہیں جو منسٹری آف فورن افیئرز میں تھی, انہوں نے یہ کہا ایک بہت بڑے ایکسپرٹ کے اسمبلی کے سامنے کہ نارتھ کوریا نے جو 2003 میں نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ 6 میں دوبارہ شروع کیے تھے اس میں ہماری سب سے بڑی وجہ ہی یہی تھی کہ ہمیں فیئر تھا رجیم چینج کا. جیسے انہوں نے عراق میں رجیم چینج کی
اور اسی طرح یہ نارتھ کوریا میں ریجیم چینج کرنا چاہتے ہیں.
جی یہ بہت بڑی وجہ تھی. ڈاکٹر ظفر بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے اسٹریٹیجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر اقبال چیما جو پاکستان سے اس پروگرام میں تھے, اور یہاں تھے خارجہ امور کے ماہر احتشام ارشد نظامی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے آڈریس ریگس, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ کا محکمہ انصاف داخلی سطح پر ہونے والی ایک چھان بین کو توسیع دے رہا ہے, جس کے تحت یہ جائزہ لینا مقصود ہے کہ آیا 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران روسی مداخلت کے بارے میں جب ایف بی آئی نے اپنی چھان بین کا آغاز کیا تو اس کے پس پردہ کوئی سیاسی محرک تو نہیں تھا. صدر ٹرمپ نے محکمہ انصاف کے کلیدی عہدیداروں سے پیر کے روز ملاقات کی, جس سے پہلے انہوں نے ٹویٹر پر دعویٰ کیا کہ ایف بی آئی نے ان کی مہم کی جاسوسی کرنے کے لیے ایک مخبر استعمال کیا. ٹرمپ کی طرف سے خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی قیادت میں کی جانے والی چھان بین پر کیے جانے والے حملوں میں یہ تازہ ترین بیان تھا. وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم ملون کی رپورٹ. جنوبی کوریا کے صدر مون کے ساتھ اوول آفس میں ہونے والی ایک ملاقات کے دوران رپورٹروں نے صدر ٹرمپ سے ان کے فیصلے کے بارے میں دریافت کیا, جس کے تحت محکمہ انصاف پر روسی مداخلت کے بارے میں چھان بین کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا. صدر ٹرمپ نے رپورٹروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
A lot of people are saying they had spies in my campaign. If they had spies in my campaign, that would be a disgrace.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ متعدد افراد نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے میری انتخابی مہم کے لیے کئی جاسوس رکھے. اگر میری انتخابی مہم کے لیے انہوں نے جاسوس استعمال کیے تو یہ اس ملک کے لیے ندامت ہے, اور یہ بات انتہائی بڑی توہین کے زمرے میں بھی آئے گی جو پہلے کم ہی دیکھی گئی, اور قطع نظر باقی تمام معاملات کے یہ غیر قانونی بھی ہوگا. صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں محکمہ انصاف سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا. صدر کی طرف سے اس نوعیت کے بیانات میں یہ تازہ ترین بیان ہے, جس کا ہدف وہ چھان بین ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک سال سے زائد عرصے سے جاری ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ روزگار کے مواقع میں انتہائی اضافہ ہوا جو واقعتاً پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا, اور پھر بھی ہم اس جعلی چھان بین کے بارے میں سنتے ہیں جو روس کی مداخلت کے بارے میں کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں لڑائیوں کا سامنا ہے, لیکن مجھے لڑائیاں پسند ہیں. ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وقار کے منافی ہے. بعض ریپبلکنز نے محکمہ انصاف سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ روس کی مداخلت کی چھان بین کی بنیاد کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرے, جس میں خصوصی ذرائع کا ذکر بھی شامل ہو, لیکن ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے گزشتہ ہفتے کانگریس کو اس بارے میں خبردار کیا تھا.
All of us in the intelligence community understand that to include, as it always has, protection.
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس کمیونٹی میں ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اسے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے, اور جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے ذرائع اور طریقہ کار کا تحفظ کیا جائے. جس روز ہم اپنے انسانی ذرائع کا تحفظ نہیں کر سکیں گے, اس روز امریکی عوام زیادہ غیر محفوظ ہو جائیں گے. ڈیموکریٹس نے صدر کی طرف سے کی جانے والی انتہائی جارحانہ کوشش کی طرف توجہ دلائی ہے. ان میں ڈیموکریٹ سینٹ لیڈر چک شومر بھی شامل ہیں.
So truly, we should all be aghast on this one-year anniversary of Mueller's appointment.
چک شومر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ہم کو ملر کی تعیناتی کے ایک سال میں صدر اور ان کے حلیفوں کی طرف سے چلائے جانے والی داغدار مہم پر حیرت زدہ ہونا چاہیے. قانون کے ماہر تجزیہ کار پال شف برمن کہہ رہے ہیں کہ روس کے انتخابات میں مداخلت سے متعلق چھان بین پر صدر اور ان کے حلیفوں کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کی کوئی مثال نہیں ملتی.
It's a very dangerous road to go on undermine.
جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پال شف برمن کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے بنیادی اداروں اور ان کے حکام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ایک خطرناک راستہ ہے, جس سے ان کی آزادی بھی متاثر ہوتی ہے. صدر ٹرمپ کی قانونی ٹیم میں نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی کے اضافے کے بعد روس کی مداخلت سے متعلق چھان بین کی ساکھ کو خراب کرنے کی مہم میں تیزی آئی ہے.
First of all, he's innocent.
There isn't a person in the world that thinks he's guilty of collusion with the Russians.
نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات کہ وہ بے قصور ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ روسیوں کے ساتھ ساز باز کرنے کے قصوروار ہیں. یونیورسٹی آف میامی کے ڈیوڈ ابراہم کہتے ہیں کہ جولیانی قانونی اور سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں.
Oh, I think there's no question that the strategy is to have this play out on
ڈیوڈ ابراہم کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس حکمت عملی کا آغاز کیبل ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہے, عدالتوں میں نہیں. عدالتوں کے اندر شدید قانونی نتائج بھی ہوتے ہیں. جولیانی کا کہنا ہے کہ اس چھان بین کو ستمبر تک ختم ہونا چاہیے, لیکن ملر کی طرف سے اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی اور نہ ہی یہ معلوم ہوا ہے کہ آیا صدر اس چھان بین کے ایک حصے کے طور پر انٹرویو دینے کے لیے راضی ہوں گے یا نہیں. بیجے جلانی, اردو وی او اے,